بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اسلام سلامتی پاکیزگی راحت اور رحمت کا مذہب ہے. مسلمان ایسے شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے لیے سلامتی کا ذریعہ بنے. دکھ تکلیف غم مسائل مشکلات اور پریشانی کا ذریعہ نہ بنے. اور مسلمان اسے کہتے ہیں جس کو سلامتی ملے اور سلامتی بانٹے اور سلامتی تقسیم کرے. مسلمان اسے کہتے ہیں. اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. اسلام نے صفائی کو پسند کیا ہے, وہ جسم کی ہو یا دل کی ہو, وہ ظاہر کی ہو یا باطن کی ہو. اسلام نے ہمیشہ صفائی کو پسند کیا ہے. میلا کچیلا الجھی داڑھی بکھرے بال جسم سے بدبو اسلام نے پسند نہیں کیا. اسلام ظاہری صفائی کو بھی پسند فرماتا ہے, دل کی صفائی کو بھی اسلام پسند فرماتا ہے. یہ اسلام کا نظام ہے کہ ظاہری صفائی بھی ہو اور دل کی صفائی یعنی اندر کی پاکیزگی اور صفائی بھی ہو. ظاہر اور باطن دونوں پاکیزہ ہوں, پاک ہوں, یہ اسلام کا نظام ہے. اس لیے کم از کم جمعے والے دن نہانے کے فضائل, ناخن کاٹنے کے فضائل, بال ترشوانے کے فضائل, غیر ضروری بالوں کو صاف کرنے کے فضائل, باقاعدہ فضیلتیں ہیں, اس کا اجر ہے. وہ اس لیے ہے, وہ اجر اور فضیلت اس لیے ہے کہ اسلام پاکیزہ اور خوبصورت روحانی اور خوشبودار مذہب ہے. میرے آقا نے سفید لباس کو پسند فرمایا ہے. آپ محسوس کریں گے میڈیکل کا لباس سفید ہے, تولیہ سفید ہو, مریض کی بیڈ شیٹ سفید ہو, ڈاکٹر کا گاؤن سفید ہو. کیوں؟ سفید چیز پہ داغ فوراً نظر آتا ہے اور اسلام چھوٹے سے داغ کو پسند نہیں کرتا. اور وہ چھوٹا سا داغ ظاہر کہو یا دل کہو اندر کہو, اسلام کہتے ہیں نہیں. اسلام کا پسندیدہ نظام پاکیزگی, بے داغ زندگی, بے داغ لباس, بے داغ صحت, بے داغ داڑھی, بے داغ چہرہ, بے داغ جوتا. میں ایک لفظ اکثر کہا کرتا ہوں, ہم میں سے بعض نادان لوگ گندگی کو سادگی کہتے ہیں. گندے کپڑے, گندا لباس, گندے جوتے, ہم کہتے ہیں شاید ہم سادہ ہیں. یہ سادگی نہیں ہے, یہ گندگی ہے. پرانے کپڑے پہن, سو دھوئے ہوئے پہن, استری کلف کاٹن ضروری نہیں. سفید میسر نہیں, رنگدار ہو کوئی حرج نہیں. میرے آقا مدینے والے نے رنگدار لباس بھی پہنا ہے. بعض جگہ آپ کی حیات مبارکہ میں یہ ثابت ہے. لیکن صاف پہن, یہ اسلام ہے. اگر داڑھی رکھی ہے اس کو سنوار, اس کو کنگھا دے, اس کو بہتر کر. نہ یہ انداز نہیں ہے کہ تیرے ظاہر کو دیکھ کے کوئی بندہ پریشان ہو کہ اگر مسلمان ہونا اس کو کہتے ہیں تو پھر میں بہتر ہوں. ایک واقعہ آپ کو سناؤں. ایک غیر مسلم تھا، اس کی بیٹی مسلمان ہو گئی. جب اس کی بیٹی مسلمان ہوئی، اس نے اپنی بیٹی کو اسلام سے ہٹانے کی بہت کوشش کی، حد سے زیادہ کوشش کی، اور اسلام سے دور کرنے کی بہت کوشش کی. لیکن وہ اسلام اور مسلمان ایمان پہ پکی رہے. ایک دفعہ ایک قافلہ گزرا، اس قافلے میں کچھ مسلمان تھے. اس بیٹی نے قریب ہی مسجد بنائی تھی، انہوں نے مسجد دیکھی تو انہوں نے مسجد پہ کہا کہ اذان دے لیں، اور اذان دینے کے بعد اسلام نماز پڑھ لیں جماعت کی. تو انہوں نے اذان دی، اور اذان کے لیے ایسے بندے کا انتخاب کیا جس کا لہجہ بہت سخت تھا اور آواز خوبصورت نہیں تھی، اور اس کی داڑھی، اس کا جسم میلا اور الجھا ہوا تھا. وہ لڑکی نے جب مسلمان ہوئی تو اس نے اذان کی آواز سنی، وہ بے ساختہ پریشان ہوئی. اس نے کہا واہ، مسلمان آ گئے، جن اس کو غائبانہ میں نے مسلمان کو اسلام لایا ہوا ہے، آج وہ مسلمان، میں چل کے دیکھوں تو صحیح مسلمان ہوتا کیسے ہے، میں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ مسلمان ہوتا کیسے ہے. اس نے جا کے دیکھا نا، تو وہ ایک صاحب جو کھڑے اذان دے رہے تھے، اور جس ہیبتناک انداز سے اذان دے رہے تھے، اور ان کے جسم کی صفائی ستھرائی کا کوئی سلیقہ نہیں تھا. وہ پریشان ہو گئی، ایک تو آواز سن کے پریشان ہوئی، اور دوسرا اس انداز سے پریشان ہو گئی، حیرت انگیز طور پہ پریشان ہو گئی. یہ مسلمان ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسلمان ہے. انہوں نے میں نے تو سنا ہے اسلام پاکیزہ مذہب ہے، صاف ستھرا مذہب ہے، خوبصورت مذہب ہے، یہ کیسا فندہ ہے؟ اس چھوٹے سے آدمی کی اس تھوڑی سی بات پہ اس کا ایمان ڈول گیا، اس کا ایمان کمزور ہو گیا. ہاں، اور اس کے ایمان میں رہنا پڑ گیا. یہودی مذہب میں ختنے ہیں اور کسی مذہب میں ختنے نہیں ہیں. اسلام کے بعد ختنے یہودی مذہب میں ہیں. اسلام کے بعد یہودی پوری دنیا میں پوری داڑھی رکھے گا. یہ میکڈونلڈ ہے، کے ایف سی بیس پہ داڑھی والا ایک بندہ ہے. کون ہے؟ کیسے ہے؟ میکڈونلڈ ہے. کون سا؟ کیسی نے آپ نے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہے، وہ یہودی ہے، اس کی وہ فوٹو اس کا ہر جگہ ہوتا ہے، اس کی داڑھی ہے. مکمل داڑھی اگر ہوگی تو سکھ کی ہوگی، پگڑی ہوگی تو سکھ کی ہوگی. اسلام کے بعد جمعے کے نام پہ صفائی، سلیقہ، غسل، نہانا، حتیٰ کہ خوشبو لگانے کے فضائل آئے اس لیے ہیں کہ ان کی زندگیوں کو، ان کی زندگیوں کو صفائی کی طرف، سلیقے کی طرف متوجہ کریں. اس دن مجھے، ہمارا ایک ساتھی ہے، پہلے بہت ماڈرن تھا، حد سے زیادہ ماڈرن تھا، اوپر سے نیچے برگر، بڑا برگر تھا. جب تسبیح خانے کیا تھوڑا سا ماحول ملا، تو تسبیح خانے کے ماحول میں جو ہو، پھر اس نے وہ ملنگ بن گیا. دن کو راج فرنگی کا، رات کو راج ملنگی کا. ایک ملنگی، ایک ڈاکو تھا، ملنگ بن گیا. میں نے وہ دیکھا، یہ کیا تیری شکل ہے؟ تسبیح خانہ تو ملنگوں کی مینوفیکچرنگ تو نہیں کرتا. تسبیح خانہ مسلمان، صاف ستھرا، سادہ ہو، سادہ ہو، کپڑے پرانے ہوں، پیمن لگے ہوں، کیا حرج ہے؟ سفید ہوں بہتر ہے، رنگدار ہوں، کوئی حرج نہیں. لیکن تسبیح خانہ تو کسی اور انداز کو لے کے چل رہا ہے. یہ کیا تیرا انداز ہے؟ حتیٰ کہ میں نے ایک حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی آبیتی میں پڑھا، اپنے حضرت شیخ الحدیث کے والد مولانا محمد یحیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کو کتنی عمر تک زلفیں رکھنے کی اجازت نہیں دی. بڑوں کی بات میں عجیب چیز ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، زلفیں رکھنے کی اجازت نہیں دی. کہیں یہ چھوٹا سا بچہ 17-18-16 سال کا یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں بزرگ ہوں. بس فرمایا چھوٹے بال رکھو لیکن صاف ستھرے رکھو. پگڑی باندھنے کی اجازت بیٹے کو نہیں دی، پگڑی تو سنت ہے، لیکن یہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں بوڑھا. پگڑی بہنے کیفیت اور ہوتی ہے، اور جوان پگڑی بہنے تو بڑا کچھ سنبھالنا پڑتا ہے. یہ کبھی باندھ کے چیک کر لینا، لگژری گاڑی ہو 4000 cc یا 8000 یا 5000 کوئی بھی ہو، اس میں بیٹھو اور ایک چھوٹی سی گاڑی میں بیٹھو، پھر اپنے آپ کو بہت کچھ سنبھالنا پڑتا ہے. ایک بندہ سلام کرے ٹھیک ہے، اور بہت سے سلام کریں تو اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، ورنہ انسان کا اخلاص ختم اور انسان کے اندر ایک چیز زندہ ہو جاتی ہے. وہ چیز ایسی ہوتی ہے جس کے اندر اللہ کے سوا ہوتا ہے کہ بس میں کچھ ہوں، اتنے لوگ میری طرف متوجہ ہیں. صفائی صدیقہ اپنی زندگی میں ہمارا مزاج کا حصہ بنے، ہماری طبیعت میں بنے. میں ترکی میں تھا تو حضرت نون کا مزار تھا، نبی ہے غالباً وہی تھا. تو میں نے ٹشو لیا، ناک صاف کیا، اب ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ڈسٹ بن نظر نہ آئی مجھے. میں نے کہاں پھینکوں؟ میرے ساتھ کراچی کے ایک صاحب ہیں، ترکی کے ہیں، اور ترک جو سکول ہے نا پاکستان میں، ترک سکول، ترک اس پاک ترک سکول، وہ اس کے انچارج ہیں. وہ ہمارے ساتھ سفر میں ہی ساتھ گئے تھے، ٹرانسلیٹر ساتھ ہی آئے تھے. اچھا میں ادھر دیکھا ادھر دیکھا، مجھے کہیں سے کچھ نظر نہ آیا، کہیں سے کچھ نظر نہ آیا. میں نے ایک کونے میں جا کے ٹشو ڈالا، اس نے یہ دیکھ لیا، گیا چپ کر کے وہ ٹشو کو اٹھایا، کہیں دور ڈسٹ بن پڑی تھی اس میں ڈال کے آیا، اور مجھے یقیناً شرمندگی ہوئی. میں نے تلاش کی ڈسٹ بن. اچھا وہاں کے ماحول کا حصہ دیکھیں، ہمارے ساتھ دو حضرات تھے، ایک حضرت لدھیانوی کا بیٹا تھا، مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کا، ایک اور وہ منہ میں کوئی پان سپاری رکھتے تھے، ہر وقت تھوکتے تھے. انہوں نے کیا کیا، ڈسپوزیبل گلاس کے اندر ٹشو ٹھونس کے وہ ہاتھ میں رکھ لیا. ماحول کا اثر دیکھیں کہ اب یہاں جگہ جگہ تھوک نہیں سکتے، اب اس ڈسپوزیبل گلاس میں ٹشو اور وہ اس میں تھوکا اور ہاتھ میں رکھا، جہاں ڈسٹ بن دیکھا وہاں وہ بھر گیا تو ڈال دیا، پھر نیا ڈسپوزیبل گلاس اور نیا ٹشو. اسلام بہت صفائی کا مذہب ہے، سادگی اور صفائی، جس کا دوسرے لفظ میں سادگی اور کشادگی. سادگی اور سادگی میں بڑی برکت ہے، لیکن صفائی صدیقہ. جمعے کا دن جہاں برکتوں اور قیامت کی یاد دلاتا ہے کہ قیامت جمعے کے دن ہوگی، اور جمعے کا دن جہاں اللہ کی محبت اور اللہ کی ذات کے تعلق کو متوجہ کرتا ہے، جمعے کا دن وہاں ایک پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعے کے دن صفائی اور سلیقے کو پسند فرمایا اور اس کے لیے ترغیب کے طور پہ فضائل فرمایا کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے. اور جمعے کے لیے صفائی کرنے اور ناخن کاٹنے اور غیر ضروری بال صاف کرنے اور اپنے جسم کے بالوں کو تراشنے اور سلیقہ دینے، اس کے یہ کمالات ہیں، یہ فضائل ہیں، یہ برکات ہیں. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہماری زندگی میں साफ सुथरा मिजाज आ जाए, हमारी जिंदगी में पाकीजा मिजाज हो और हमारा जिस्म और हमारी जिंदगी पाकीजगी की तरफ माइल हो, पाकीजगी की तरफ। जुमा, जुमा जो है, जुमे का एक माना जमा होने से भी है, बाज किताबों में है, इसके कई माने हैं। एक माना जमा होने से, जहां बहुत से मुसलमान किसी मकसद के लिए जमा हो, बेमकसद जमा ना हो, उसमें इंसानियत की खैरखाही है। पहली खैरखाही यह है कि फलां बंदा जुमे में नहीं आया, खैरियत तो है, कोई मजबूरी तो नहीं, कोई आरसा तो नहीं, फलां बंदा नहीं आया, इंसानियत की खैरखाही। दूसरा, जुमे से मुराद एक ही साफ में बादशाह भी पड़े भी। पहले दौर में बादशाह मस्जिद में आके जुमा पढ़ता था, बाकी नमाजों में बादशाह की मस्जिद अपनी होती थी, जैसे शाही किले के अंदर मोती मस्जिद है, बादशाह की मस्जिद थी। लेकिन बादशाह शाही किले से निकल के बादशाही मस्जिद में, शाही मस्जिद में जो सामने है, वहां जुमा पढ़ा था। और बाद में तो यहां तक आया कि मुसलमान बादशाह खुद जुमा पढ़ाते थे, खुद खुतबा देते थे। क्यों? कि उनके ईमान की सतह बहुत ऊंची थी, खुद जुमा पढ़ाते थे, खुद खुतबा देते थे। जुमे की इबादत का मतलब मुसलमानों को एक जगह जमा करना, एक दूसरे की खैरियत, हाल अहवाल, एक दूसरे की तबीयत, उसका मिजाज। और फिर जहां बहुत से मुसलमान जमा हों, बहुत सी तबीयतें जमा हों, मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ मिजाज, मुख्तलिफ तबीयतें जब जमा हों, वहां मिजाजों में टकराव एक मामूल की बात है, कोई अनोखी बात नहीं है। मिजाजों में टकराव एक मामूल की बात है, हो जाती है। वहां एक बर्दाश्त का और हिल्म का सबक दिया जाता है, बर्दाश्त का और हिल्म का सबक दिया जाता है। कि बर्दाश्त और हिल्म किसे कहते हैं? इदफा बिल्लती हिय अहसन, कि बस उनको, उनकी तबीयत, उनके मिजाज में उनको माफ करना। हर टकराव पैदा होता है मुख्तलिफ तबीयतों में, मुख्तलिफ मिजाजों में। जुमे का यह मकसद है कि माशरे में अमन हो, रवादारी हो, माशरे में एक दूसरे के मिजाजों को साथ लेके चलना हो, और माशरे में तबीयतों का टकराव है भी तो टकराव के साथ चलना आ जाए, टकराव के बावजूद चलना आ जाए, टकराव के बावजूद चलना आ जाए, टकराव के बावजूद चलना आ जाए। मुआशरे में ये चीज लाना भी जुमे का हिस्सा है और जुमे का मकसद है, जुमे का हिस्सा है, जुमे का मकसद है। और फिर जुमे की नमाज में फरिश्तों का नजूल बहुत होता है। मैं जो जुमे की नमाज पढ़ने आते हैं, फरिश्ते उन लोगों की जियारत के लिए मुतवज्जे होते हैं। जो जुमे की नमाज पढ़ने आते हैं, फरिश्ते उन लोगों की जियारत की तरफ मुतवज्जे होते हैं और उनकी जियारत के लिए आते हैं, जुमे की नमाज पढ़ने आते हैं और उनसे मुसाफा करते हैं और उनकी जियारत करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह पाक ने जुमे का वक्त रखा ऐसे है कि ऐन तिजारत के उरूज का वक्त होता है, दोपहर का वक्त गाहक निकलता है, जुमे का वक्त ऐसे रखा है। इसलिए फरमा दिया, जब जुमा पढ़ लो फन तशरू फिल अर्ज वब्तगू मिन फजलिल्लाह, फिर कोई बात नहीं, फैल जाओ, अल्लाह के फजल को तलाश करो, जमीन में फैल जाओ, कोई हर्ज नहीं, फिर फैल जाओ, लेकिन उससे पहले हमारे पास आ जाओ, उससे पहले हमारे पास आ जाओ। इसलिए आपने महसूस किया, जुमे की दो रकतें हैं, जुहर की चार रकतें हैं, जुमे की दो हैं, इसलिए हैं اللہ کا نظام دیکھیں, اللہ پاک نے ہمارے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں, دین آسان ہے, مشکل نہیں ہے, میرے رب نے ہمارے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں. اس لیے جمعے کی دو رکعتیں رکھی ہیں, چار نہیں رکھی ہیں. اور جمعے کا اگلا مقصد سنیں, جمعے کا اگلا مقصد, پہلے دور میں لوگ اپنے گھروں میں مصلے بناتے تھے, اور اپنے گھر میں مصلہ بنانا بہت مبارک عمل ہے. اپنے گھر میں مصلہ بنانا بہت مبارک عمل ہے. پہلے دور میں لوگ اپنے گھر میں مصلہ بناتے تھے. اچھا, پھر مصلہ کیا ہوتا تھا؟ گھر کا ایک کونا, ایک حصہ اس چیز کے لیے مخصوص کر دیتے تھے کہ ہمیں اس میں تسبیح, نماز, عبادت پڑھیں, کریں گے, اللہ اللہ کریں گے. اچھا, وہ لوگ پھر آٹھ دن کے بعد, اچھا وہاں ان کی اپنی جماعت ہوتی تھی, جماعت کراتے تھے اور جماعت سے نماز پڑھتے تھے. وہی لوگ آٹھ دن کے بعد ان لوگوں کو جمعے کے نام پہ گھر سے نکلنے پہ مجبور کرنا, معاشرے میں لا کے معاشرے کے حالات سے آگاہی دینا, جس کو دوسرے لفظ میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے جو فیصلے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے درمیان گھل مل کے رہنے میں جو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں, وہ فیصلے غلط ہوتے ہیں اکثر, اس لیے کہ لوگوں کے مسائل تو کچھ اور ہوتے ہیں. جن کو ایئر کنڈیشن, جن کو ٹف ٹائل, اور جن کو بہترین سیوریج اور سٹریٹ لائٹ کا نظام میسر ہی نہیں ہے, ان کی زندگی کا نظام تو کچھ اور ہوتا ہے. ان لوگوں کو گھر سے لانا اور آ کے معاشرے کے بیچ میں رکھنا, معاشرے کے بیچ میں, کہ معاشرے کے مسائل تو کچھ اور ہیں. جمعے میں غریب بھی آئے گا, لولا لنگڑا بھی آئے گا, مریض بیمار بھی آئے گا, تنگ دست بھی آئے گا, مالدار بھی آئے گا. اپنی کیفیات کے اعتبار سے ان کا اظہار ہوتا ہے کہ جمعے میں ہر طبقہ زندگی کے لوگ آئیں گے, اور ان طبقات زندگی کے لوگوں کو کے حالات ان اس وقت نظر آئیں گے جب ان سے ہماری ملاقات ہوگی. ہم ان سے دور رہیں, اپنے گھر کے اندر رہیں اور وہ گھر کے باہر رہیں. ایک ریسرچ ہے کہ جو لوگ ونڈو لائف گزارتے ہیں, انہوں نے لفظ ونڈو لائف لکھا, وہ یا جلدی مر جاتے ہیں, یا اسٹریس ٹینشن میں, یا معاشرے سے کٹ جاتے ہیں. ونڈو لائف, ونڈو لائف یہ ہے, رعایا ونڈو کے اس طرف ہے, میں ونڈو کے اس طرف ہوں. افسر, بہت بڑی پوسٹ, اور رعایا چھوٹے ضرورت مندوں کی لین لگی ہے, اور میں ونڈو کے اندر ایک بہترین زندگی کے پرسکون بیٹھا ہوں. انہیں پانی, ہوا, کھانا, بارش, طوفان, دھوپ, گرمی, سردی, وہ ان کا مسئلہ ہے. ایسے لوگ جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور معاشرے کا سامنا کرتے ہیں, تو ان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں, جس کو ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ نے لکھا ہے. انسانیت کی لاکھوں کروڑوں انسانیت پہ تجربے کر کے وہ جلدی مر جاتے ہیں, یا ٹینشن, اسٹریس, یا مختلف بیماریوں میں مبتلا, یا معاشرے سے کٹ جاتے ہیں. جمعے کا مقصد چھوٹوں اور بڑوں کو, غریب اور فقیر کو, امیر اور مالدار کو, تنگ دست کو, یا ایسا لوگ جو سخی اور مال فراغ ہے اس کا ہاتھ, ان کو اکٹھا کرنا, اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کے حالات سے ایک دوسرے کو آگاہی دینا ہے. جمعے سے مراد یہ ہے. یہ جو معاشرہ ہے, یہ افراد سے بنتا ہے, فرد سے نہیں بنتا, افراد سے بنتا ہے. فرد معاشرے کا حصہ ہوتا ہے. معاشرہ جب افراد سے بنتا ہے, تو افراد کی زندگی کے مسائل اور مشکلات, زندگی کی پریشانیاں اور زندگی کی دکھ, اور یہ ساری چیزیں اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. ان سے آگاہی اسلام کا حصہ ہے. مسلمان کبھی انفرادی زندگی نہیں گزارتا, مسلمان ہمیشہ اجتماعی زندگی گزارتا ہے, اور اجتماعی زندگی میں لوگوں کے معاملات سے آگاہی, غریب فقیر مالدار تنگدست. اور پھر اجتماعی زندگی میں جمعے کے نام پہ اسے حالات سے آگاہی ہوتی ہے. جمعے کے بعد دو بندے بیٹھے, اس نے کہا جی فلاں بات یوں ہوئی ہے, فلاں معاشرے میں یہ بات ہوئی ہے, فلاں جگہ نقصان ہوا, فلاں جگہ نفع ہوا, فلاں. اچھا مجھے تو خبر نہیں تھی. جو گھر کے اندر کی زندگی سے گھر سے باہر جمعے کے لیے نکلے گا اسے ایک آگاہی ہوتی ہے لوگوں کے حالات سے بھی, معاشرے کے حالات سے بھی. اسے اللہ کی طرف رجوع بھی نصیب ہوتا ہے, لوگوں کی مدد میں بھی لگ جاتا ہے. اور اگر مالدار ہے, اگر مالدار نہیں تو لوگوں کے لیے دعاؤں میں لگ جاتا ہے, اللہ ان کی مدد فرما, اللہ ان کی ضرورتیں پوری فرما. مولا میں نے فلاں بندے کو دکھی دکھیارا غم زدہ پریشان دیکھا تھا, اللہ اس کے دکھ اور غم کو دور کر دے. اگر اس کے حالات اس قابل ہوتے ہیں تو لوگوں کی مشکلات اور مسائل کے حل کرنے میں فوراً متوجہ ہو جاتا ہے. اگر اس کا ساتھ اس کے حالات نہیں دیتے تو وہ دعاؤں میں ان کے لیے دل کے غم اور دل کی کڑھن اور اندر کی سوز میں لگ جاتا ہے. یہ جمعہ ہے, جمعہ صرف عبادت نہیں, عبادت تو بہت ہی اونچا عمل ہے اور ہے. جمعے سے مطلوب اسلام کا نظام کچھ اور بھی ہے, جمعے کا مقصد اسلام کا نظام کچھ اور بھی ہے. میری طرف توجہ کریں, اونگنے کا وقت نہیں ہے بھائی. جمعے کا مقصد کا نظام اور بھی ہے, وہ یہ میں نے جو تھوڑا سا رخ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, چھوڑا سا عکس جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. انسانیت کے دکھ, انسانیت کے درد, انسانیت کا غم. اگلا سنے مقصد. پہلے دور میں جمعے کی نماز کے بعد نصرانی یہودی, یعنی عیسائی, یہودی, غیر مذہب, دوسرے مذہب والے, وہ جمعے کی مسجد کے باہر ہوتے تھے. مسجد کے مسلمانوں کے اجتماع میں بادشاہ بھی ہوتا تھا, چھوٹے بھی ہوتے تھے, بڑے بھی ہوتے تھے. کسی مسلمان نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے یا وہ کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے تو ان کو ملنا آسان ہوتا تھا. سب کو پتا تھا بادشاہ التمش, بادشاہ قطب الدین ایبک, یہ غیاث الدین بلبن, یہ فلاں جمعے فلاں مسجد میں نماز پڑھیں گے. 85 سال کی عمر تھی اورنگزیب عالمگیر کی, 85 سال کی عمر تھی. روزانہ 11 بجے سے لے کر صبح سے لے کر ظہر کی نماز تک لاٹھی ٹیک کے 50 سال اقتدار تھا ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا اقتدار کے دن کتنے ہیں؟ 50 سال. 50 سال اس نے اقتدار کیا ہے. لاٹھی ٹیک کے لوگوں کی فریادیں سنتا تھا اور جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد وہ شخص مخلوق خدا کی اور خاص طور پہ غیر مسلموں کی فریادیں سنتا تھا. ایک بات آئی تو واقعہ بھی یاد ایک سنا دوں, آپ کو کام دے گا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی رات کے 3 حصے کیے تھے, ایک حصہ عبادت کے لیے, ایک حصہ آرام کے لیے, ایک حصہ اپنی رعایا کی خدمت کے لیے. ایک حصہ عبادت کے لیے, ایک حصہ آرام کے لیے, اور ایک حصہ اپنی رعایا کی خدمت کے لیے. ایک رات یہ اپنی رعایا کی خدمت کے لیے باہر نکلا. سردی تھی اور بارش ہوئی, لیکن یہ باہر سفر کر رہا تھا لوگوں کی. ایک ہندو تھا, اس کی چھت ٹپک رہی تھی اور وہ آواز دے رہا تھا کہ ہے کوئی جو میری چھت کے اوپر مٹی ڈال دے اور میں اس کو مزدوری دوں گا. اس دوران اس نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے مزدوروں کی شکل میں, ہولیے. اس نے کہا ہاں بھائی مزدور تو کرے گا؟ اس نے کہا ہاں کروں گا. اس نے کہا چاہ جلدی کر, یہ مٹی اٹھا, یہ تھال ہے, میری چھت ٹپک رہی ہے. خود کمرے کے اندر تھا, یہ بارش میں بھیگا ہوا شخص ہے اور رعایا کی خدمت میں ہے. اس نے مٹی اٹھائی, اوپر گیا, اس کے چھت کی مٹی کو وہاں دبایا رکھا اور اس کے بعد مٹی پانی آنا بند ہو گیا. اس نے کہا, انہوں نے کہا جی میری مزدوری. اس نے کہا میں بنیا ہوں, بہت بڑا مالدار ہوں, فلاں جگہ میری دکان ہے, اس وقت میرا مال تجوری میں پڑا ہوا ہے, بند ہے, رات کا وقت ہے, اچانک بارش ہوئی ہے, تو ایسا کر اس وقت آ جانا, میں تجھے کچھ دے دوں گا. اس نے کہا جی جو دینا ہے یہی دے دے, میں پھر نہیں آ سکوں گا, میں تو مزدور آدمی ہوں. اس نے کہا نہیں تو پھر آنا. اس نے کہا جو دینا ہے دے دے مجھے. اچھا اس نے کہا یہ لے, یہ 2 آنے ہیں بس, اس وقت یہی ہے. اس نے کہا بہت ہے, یہ 2 آنے جو ہے تو لے جا. اورنگزیب دوانے لے کے آ گیا, اسے رکھ دیا. رمضان المبارک میں اورنگزیب کے مرشد رمضان گزارنے کے لیے انہیں بلاتے تھے. اورنگزیب کے مرشد اورنگزیب کے پاس آ کے رمضان گزارتے تھے, پورا رمضان اورنگزیب کے پاس گزارتے, اعمال میں لگے رہتے. جب جانے لگتے تو رمضان کچھ اورنگزیب کچھ ہدیہ دے کے انہیں بھیج دیتا, اورنگزیب عالم یہ کوئی ہدیہ دے کے انہیں بھیج دیتا. اس دفعہ اورنگزیب عالمگیر نے وہ دو آنے دیے اور وہ دو آنے انہیں دے دیے, دو آنے انہیں دے دیے, انہوں نے لے لیے ہدیہ. ہدیہ لے کے دو مال یاد رکھیے گا, اس میں بہت برکت ہوتی ہے. ایک غنیمت کا مال, محدثین نے کتابوں میں لکھا ہے, ایک غنیمت کا مال جس میں طمع اشراف نفس نہ ہو. یہ جہاد اس لیے نہیں کر رہا کہ کافروں سے لوٹ مار کروں گا, ایک غنیمت کا مال, اور ایک ہدیہ کا وہ مال جس میں طمع نہ ہو, غرض نہ ہو. بغیر طمع اور غرض کے اچانک کسی مسلمان سے ہدیہ مل جائے, اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. دو مال ایسے ہیں اس میں بڑی برکت ہے, ایک غنیمت کا مال جس میں حرص نہ ہو, ایک ہدیہ کا مال جس میں طمع نہ ہو. مرشد کو دو آنے دیے, بہت مال تھا, دو آنے لے کے مرشد چلے گئے. مرشد ہر سال آتے تھے, کوئی دو تین سال کے بعد, دو تین سال کے بعد جو حالات کا امیر تھا شہر کا, وہ روزنامچہ لے کے آیا کہ جی آپ کے مرشد پہ ٹیکس بنتا ہے. میری مرشد پہ, وہ تو فقیر درویش آدمی ہے, ان پہ ٹیکس کیسے؟ انہوں نے کہا تو اطلاع غلط ہے, پھر اصلاح کر. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر آیا, اس نے کہا جی ان کا مال اتنا زیادہ ہے کہ ان پہ ٹیکس بنتا ہے, حکم فرمایا ان پہ ٹیکس لگائے. انہوں نے کہا مجھے خبر لینے دے. مرشد کے پاس قاصد بھیجا, کیونکہ مرشد تو سال کے بعد تشریف لاتے تھے روزہ رکھنے کے لیے. ان کی دعوت پہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی مسلمان بادشاہ تھے, نیک بادشاہ تھے. تو مرشد نے ان کو عرض کیا کہ مجھے میرے حالات حاضرہ کا جو مامور امیر ہے, اس نے آپ پہ ٹیکس دیکھا ہے, یہ کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے لکھا ہاں حقیقت ہے, اور اس کی حقیقت یہ ہے. اب اگلی انوکھی بات سنیں. میں بالکل تنگ دست انسان ہوں, آج تک میں نے مال جمع کرنے کی نہ کوشش کی ہے, بس میں نے صرف اتنی کوشش کی ہے جس سے میری زندگی کا گزارا ہو جائے. ہوا یہ کہ جو آپ نے مجھے دو آنے دیے تھے, ان دو آنوں کی میں نے ایک بکری لے لی. کثرت اور برکت, ان دو آنوں کی میں نے ایک بکری لے لی. اس بکری میں رب نے اتنی برکت دی, اتنی برکت دی, اتنی برکت دی کہ میرے ریوڑ کے ریوڑ بن گئے, اس سے اگلے ریوڑ بن گئے. قانون کے مطابق تو واقعی مجھ پہ ٹیکس لگتا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ترمذی کی روایت ہے کہ مولا اپنے غیب کے خزانے سے مجھے ایسی میری کفایت کر دے. اکفنی بحلال کا, حلال سے کفایت کا, ان حرام کا, حرام مجھے نہیں چاہیے کہ کتنا زیادہ ہو, مجھے مطلوب نہیں. اکفنی بحلال کا ان حرام کا واغننی, میں غنی ہونا چاہتا ہوں مولا, دل کا بھی غنی, طبیعت کا بھی غنی, جیب کا بھی غنی, خزانے کا بھی غنی, ضرورتوں کا بھی غنی. واغننی بفضل کا, تیرے فضل سے, کیونکہ جو بھی غنی ہوا ہے لوٹ مار سے کبھی کوئی غنی نہیں ہوا. جو پیسہ دوسری کی جیب سے تو نے مال لیا ہے وہ کسی تیری جیب میں رہ نہیں سکتا, اور جو اللہ کے خزانوں سے تیری جیب میں آیا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ, مولا میں اب تیرے فضل سے غنی ہونا چاہتا ہوں. اور غنا کا تعلق کروڑ پتی بننے سے نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. غنا کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اللہ مجھے تمہیں غرض، حرص، چوری، دھوکہ اور فریب سے محفوظ کر دے، میری ذات سے مسلمان کو راحت پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، اور اللہ میری ضرورتوں کو صدا غیب سے پورا کر دے۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ أَمَّنْ سِوَاكَ، اور أَمَّنْ سِوَاكَ ایسا زبردست چیز ہے جس میں اسلام کا نظام غیرت ہے۔ غیرت صرف اسلام میں ہے، حیا صرف اسلام میں ہے اور کہیں نہیں ہے، صرف اسلام میں ہے۔ امن سواق، اور مجھے در در کا سوالی نہ بنانا، در در کا بھکاری نہ بنانا، نہ میری زبان کا سوال ہو نہ میرے دل کا سوال ہو، بس مجھے اپنے در کا سوالی بنا۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ، غنی کر دے اپنے فضل سے، امن سواق، کسی کا مجھے مولا بھکاری نہ بنا۔ اسلام کا نظام پاکیزگی کے ہے، میں عرض کر رہا تھا، اور جمعے سے مراد صرف عبادت نہیں۔ اگلا مقصد جمعے کا، میں آج جمعے کے کچھ مقصد بیان کر رہا ہوں، جمعے سے مراد جو عرض کر رہا ہوں، اگلی سنیں۔ اسلام کی تاریخ میں یہ بات شامل ہے کہ مسجدیں یا ایسی جگہ جہاں جمعہ ہوتا ہے، جمعہ واحد چیز ہے جس کے لیے مسجد کی شرط نہیں ہے۔ محدثین نے اور فقہا نے اس کے بہت دلائل لکھے ہیں، جہاں مسجد جو ہے، مسجد صرف عبادت کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوئی۔ مسجد نبوی قید خانہ بھی تھا، مہمان خانہ بھی تھا، غیر مسلم قیدیوں کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا جاتا تھا، کھانے کے لیے، حاجت کے لیے کھولا جاتا تھا، وہ مسلمانوں کے معاملات دیکھتے تھے، عبادت دیکھتے تھے، معاشرت دیکھتے تھے، اخلاقیات دیکھتے تھے، اور کوئی ایک دن، کوئی دو دن، کوئی تین دن کوئی کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ مسجدیں میرے آقا کے دور میں عدالتیں بھی تھیں، یہاں بیٹھ کے فیصلے بھی ہوتے تھے، اور مسجدیں غریب کے لیے فریاد کی جگہ بھی تھی کہ غریب آ کے یہاں فریادیں کرتا تھا۔ مسجد کی حیثیت، مسجد کی اہمیت اسلام میں بہت وسیع ہے اور بہت جامع ہے، اس لیے کبھی مسجد کو تالے نہیں پڑھے تھے۔ بقول ایک اللہ والے کے، جتنا مسجد میں سامان تعیش، عیش کا سامان بھرتے جاؤ گے، چیزوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، پھر تالے لگانے پڑیں گے۔ مسجد تو اس کریم کا در ہے جو دن رات کھلا رہتا ہے، اس لیے کعبہ واحد مسجد ہے جو دن رات کھلی رہتی ہے۔ مسجد نبوی کو تالا لگ جاتا ہے رات 11 بجے کے بعد، کعبہ واحد در ہے جو دن رات کھلی رہتی ہے، اس میں کبھی آج تک تعطیل نہیں ہے، ناغا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مجھے آپ کو جمعے کی سعادت دی ہے، اس جمعے کی سعادت میں اپنے ایمان کا جہاں میں آپ اضافہ کریں اور ایمان کو بنانے کے لیے محنت کریں، اپنے ظاہر کو بنانے کی بھی محنت جمعے کا حصہ ہے۔ اپنے ظاہر کو، جیسے میں نے عرض کیا، ضروری نہیں کپڑے پوشاک بہت مہنگی ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہوں پر صاف ہوں، پر صاف ہوں، جسم صاف ہو، زندگی کا نظام صفائی اور ستھرائی پہ ہو، صفائی اور ستھرائی پہ ہو، یہ بھی جمعے کا تقاضا ہے اور یہ بھی جمعے کا حصہ ہے۔ اور جمعے کی ایک عبادت درود پاک ہے، اور ایک مسنون درود جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مسنون قرآن و سنت سے ثابت ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ ایک صحابی عرض ہوئے حاضر خدمت بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ، اور اپنے فقر، اپنی غربت، اپنی تنگ دستی، اپنے فاقے کا اظہار کیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، تاریخ نبوت میں یہ بات صدا سے شامل ہے، میرے نبی نے کسی کو تھاپڑا نہیں دیا، جا تو کامیاب ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، تھپکی دی چل جا کامیاب نہ. جو بھی سائل آیا اس کو کسی عمل پہ لگایا، ہاں حتیٰ کہ یہاں تک عمل پہ لگایا کہ تیرے گھر میں کیا ہے، جو کچھ ہے بیچ کے کلہاڑا لیا. اسلام نے مسلمان کو بھکاری نہیں بنایا، بھکاری نہیں بنایا، عمل پہ لگایا. وہ عمل صلاۃ الحاجت ہے، وہ عمل مسنون اعمال مسنون دعاؤں کی شکل میں ہے. دوسرے لفظوں میں، دوسرے معنوں میں، اللہ کے بندوں کو مخلوق کے دروازے پہ نہیں بھیجا بلکہ خالق کے پاس بھیجا. اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے والے بن جائیں. تو صحابی آئے، اپنی تنگدستی کا تذکرہ کیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف اعمال بتائے ہیں جو کتابوں میں روایات میں موجود ہیں. اس وقت میں جو عمل آپ نے فرمایا وہ آج جمعے کی مناسبت سے عرض کرتا ہوں. فرمایا تو پڑھا کر اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. یہ عمل پڑھا کر، یہ عمل پڑھا کر، اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا. میرے حضرت فرماتے تھے اسم اعظم کیا ہے؟ فرمایا یقین اعظم اسم اعظم ہے. یقین اعظم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے ایت دیوتا کے پاس جاؤں گا، میری مشکلیں ٹل جائیں گی جس کے نام پہ اتوار ہے. منگل دیوتا کے پاس جاؤں گا، جنگل میں منگل ہو جائے گا، سبزہ پھل ملیں گے، اس کا یقین ہے. سوم دیوتا کے پاس، سومنات سوموار دیوتا کے پاس جاؤں گا، مجھے مسئلے حل ہوں گے. سنچ دیوتا کے پاس جاؤں گا جس کا وجہ سے سنیچر ہے، ہفتے کا دن ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا، میری مشکلات حل ہوں گی. بدھا کے پاس جاؤں گا جس کی وجہ سے بدھ ہے، بدھا دیوتا کے پاس جاؤں گا، میری ضرورتیں پوری ہوں گی، اس کا یقین ہے اور کرتا اللہ ہے. ہندو کہتا ہے پیپل کا درخت، شیش نانگ اور گائے، یہ میری ضرورتیں پوری کرے گا، اس کا یقین ہے، کرتا کون ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے جو درود پاک فرمایا، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، یہ پڑھ، یقین کی طاقت سے پڑھا اس نے. اس کو دیوتاؤں پہ یقین ہے اور وہ پا لیتا ہے، دیتا صرف اللہ ہی ہے، اس کو یقین اگر اللہ پہ ہے تو یہ پا لیتا ہے. اور اس نے پڑھا اور اللہ نے اپنے غیب کے خزانے سے اس کی ضرورتوں کو پورا کیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد میرے رب نے اسے غنی کر دیا. میں نے بے شمار دفعہ آپ کو عرض کیا، بتایا، اللہ کے فضل سے چونکہ نظام اللہ نے یہاں بہت بنایا اور اللہ نے مخلوق خدا کو عالم میں اس چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی جگہ انسانیت کو نفع دیا اور اللہ دے رہا. میں تو آپ کو اکثر اپنے درس میں واضح عرض کیا کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ مجھے اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں، میرا میسج ایک نمبر ہے، میرا پیغام ایک نمبر ہے، اس کے پیچھے قرآن و سنت کی سند ہے. اس لیے میرا تعلق یہاں تسبیح خانے کے نگران اور ذمہ دار علماء ہیں کہ ان حضرات کی ساتھ لے کے چلنا ہی عبقری رسالے پہ علماء کی نظر ہے، پریس میں جاتا ہے، اور آئی ٹی کا شعبہ ہے ہمارا، علماء کی نظر ہے، اور انسانیت کو اللہ کے فضل سے یہاں سے نفع مل رہا، انسانیت کو اللہ کے فضل سے فائدہ ہو رہا. کل میرے پاس سٹور چینل ہے، اس کا مالک آیا تو مجھے کہنے لگا کہ سنا کہ آپ کا جو ویب سائٹ ہے وہ بڑے بڑے چینلوں سے زیادہ ہے، اس کی وجہ؟ میں نے کہا مخلصین روزے رکھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اخلاص والوں کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے مجھ جیسے بندے بھی اللہ کی بات بول بیٹھتے ہیں. اس کو میں نے جب آئی ٹی کے شعبے میں لے گیا بھیجا 206 ملکوں میں اللہ تسبیح خانہ یہاں سے اللہ پیغام پہنچا رہا. وہ کہتا میں حیران ہوں. اور 14,500 شہر ہیں, کویت دبئی ایک شہر ہے, 14,500 شہر ہیں اور کروڑوں 5 کروڑ کے قریب صفحات ہیں اور 650 زبانیں ہیں آئی ٹی کے شعبے میں جن کے ذریعے سے پورا ورلڈ لے رہا. ہمارے ہاں رمضان میں یہاں تقریباً 2,000 احباب تھے, ان میں شیعہ بھی تھے, دیوبندی بھی تھے, بریلوی بھی تھے, اہل حدیث بھی تھے. بعض اوقات ہم شیعوں کے لیے افطاری کا نظام علیحدہ رکھتے ہیں, کچھ منٹ ان کا وقفہ ہوتا ہے. امت کا ہر طبقہ, امت کے ہر طبقے کا ہر مزاج کا فرد, حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ جو امیر تھے, ان کی خدمت میں ایک شخص آیا. صبح اس کو شیو کے لیے پانی دیتے تھے, صابن دیتے تھے اور شیو کے لیے ان حضرات کو, اس مہمان کو نظام دیتے تھے اور صبح کھانا ناشتہ دیتے تھے. رمضان تھا, خود روزے سے تھے, ہوتے تھے. اس کو نہیں کہا کہ روزہ رکھ اور وہ سارا دن دلی کی سیر کرتا, شام کو پھر نظام الدین مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور اس کے شام کا کھانا انتظار ہوتا تھا اور بعض اوقات وہ افطاری سے پہلے افطاری کے بعد وہ کھانا کھاتا تھا. اسے آج تک نہیں کہا, کوئی 2 ہفتے ہی نہیں گزرے تھے, کہنے لگا آپ کا تو روزہ ہوتا ہے اور مجھے آپ یہ خدمت کرتے ہیں. فرمایا ہمارے ہاں ہمارے حضرت نے, ہمارے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بس یہی سیکھا ہے اور شاہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سیکھا, اکرام سیکھا ہے, میں نے تو یہی سیکھا ہے. تو کہنے لگا کہ بس میں یہی کچھ سیکھنے آیا تھا. اصل میں اندرونی طور پہ میں یہودی ہوں اور ہمارے ہاں ایک ٹریننگ کا نظام ہے, قرآن پڑھایا جاتا ہے, حدیث پڑھائی جاتی ہے, ہمیں پوری تربیت دی جاتی ہے. میں آپ کے ہاں دیکھنے آیا تھا اور جب میں نے آپ کا نظام دیکھا ہے کہ ہر طبقہ یہاں آتا ہے, ساری جماعتیں ختم ہو سکتی ہیں, آپ کا نظام اس لیے ختم نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر طبقے کو سادگی کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, ہر طبقے کو سادگی کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اللہ نے اس چھوٹی سی آواز کو پورے ورلڈ میں پھیلا دیا اور اللہ کا نظام ہے کہ کتنے کروڑوں لوگ ہیں جو تسبیح خانے کی آئی ٹی کے نظام کے ساتھ اللہ نے ان کو جوڑ دیا ہے. اب امریکہ سے رات دوست آئے, ان کا نکاح بھی تھا, بیٹی کی شادی کرنے آئے, ان کو میں نظام دکھا رہا تھا. لاس اینجلس میں رہتے ہیں, 10.5 لاکھ افراد ہیں جو تسبیح خانے سے جڑے ہوئے ہیں, 10.5 لاکھ افراد صرف, اور 97 لاکھ افراد ہیں پاکستان کے, 97 لاکھ جو کہ تسبیح خانے کے پیغام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کسی نے پیج لائک کیا ہوا ہے, کوئی درس سنتا ہے, کوئی میگزین پڑھتا ہے, کوئی پوسٹوں کو دیکھتا ہے. اور ان ساری چیزوں کی بنیاد 2 چیزیں ہیں, انسانیت کی خدمت اور ایمان کی ترقی. ان ساری چیزوں میں 2 چیزیں ہیں. ہمارا ایک ٹوٹا پھوٹا نظام ہے, اس میں ہم نے اپنے آپ کو کبھی عقل کل نہیں کہا. 100 غلطیاں ہیں, 100 خامیاں ہیں, میری ہر کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس میں جو اصلاح ملے وہ آپ ہمیں بتائیں. رسالے میں یہ بات مسلسل لکھی ہوئی ہے کہ جو چیز ملے ہمیں بتائیں کہ ہم اس کی اصلاح کریں. میری ہر جمعرات کے درس میں علماء میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میرے درس کے دوران اگر مجھ سے کوئی خطا غلطی ہو. میں نے عمر بھر میڈیکل میں پڑھا ہے, کو ایجوکیشن میں پڑھا ہے, مجھ سے خطا ہو سکتی ہے. میں عالم حافظ قاری نہیں ہوں, اللہ برکت دے عمر میں, میرے ساتھ علماء چل رہے ہیں. اگر ان میں میری ذات میں, میرے لفظوں میں, میرے لہجوں میں کوئی خطا ہو تو مجھے اطلاع کرتے ہیں, ان کی مہربانی ہے اور میں نے ان کو باقاعدہ یہ خدمت دی ہوئی ہے. لیکن ایک بات ہے الحمدللہ کہ مسنون اعمال کے ذریعے انسانیت کو اس جگہ سے اللہ نفع دے رہا ہے, مسنون اعمال کے ذریعے.
بہت زیادہ. پچھلے دنوں ہمارے پاس 14-15 صحافیوں کی ٹیم آئی، اور یہاں مقبول جان صاحب آئے، انہوں نے دعا کرائی اور ہم ان کو پریس میں لے گئے، جہاں تاج کمپنی سگیاں پل میں تاج کمپنی پریس ہے، وہاں میگزین چھپ رہا ہے. وہ کہنے لگے کہ اتنی تعداد میں رسالہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں چھپا. اور میگزین میں کہ ہر صفحہ ہر لفظ مخلوق کو کوئی روحانی یا طبی نفع دے رہا. ایک پیغام ہے جو اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے، مولانا فضل الرحیم صاحب نے باقاعدہ مجیب انقلابی صاحب کی سرپرستی میں آئی ٹی کی ٹیم بھیجی، اور آ کے ہماری آئی ٹی کی ٹیم کا انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اپنا وزٹ کیا کہ ہم جس ملک میں جاتے ہیں وہاں ابکری ہوتا ہے، تسبیح خانہ ہوتا ہے، کیا ہے اس میں. پھر ہم نے انہیں سارا آئی ٹی کا نظام دکھایا کہ اللہ کے فضل سے، محض اللہ کے کرم سے، انسانیت کو 206 ملک ہیں، 14,500 شہر ہیں، کروڑوں انسانیت ہے مختلف زبانوں میں، ابکری بیک وقت انگلش میں، ترکی میں، روسی زبان میں، اور بنگلہ زبان میں، ہندی زبان میں، سندھی زبان میں، یہ ابکری باقاعدہ شائع ہو رہا ہے ہر مہینے. آپ کو نیٹ پہ یہ ملے گا، رشین میں روسی زبان، ترکی زبان، انگلش زبان، اور جو ہے بنگلہ، اور ہندی، اور سندھی، اور اردو. اللہ کے فضل سے انسانیت کو ایک پیغام مل رہا ہے، اور انسانیت نفع پا رہی ہے. اس میں ہمارے لہجوں کی غلطیاں بھی ہیں، ہمارے لفظوں کی غلطیاں بھی ہیں، نیتوں کا کھوٹ بھی ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کبھی کامل دعوے دار نہیں ہیں. جس کو میں نے ابھی بھی عرض کیا کہ میں اکثر اپنے درس میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ مجھے اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش ہے کہ میرا پیغام ایک نمبر ہو، اس میں قرآن و سنت کا دخل ہو. تو یہ درود پاک جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، یہ درود پاک جو عرض کر رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، یہ مسنون درود ہے. کاروبار کی مشکلات ہوں، معاشی مشکلات ہوں، گھریلو مشکلات ہوں، اور خاص طور پہ روزگار کی فائنانشلی کرائسز ہوں، جتنا کثرت سے اس کو کھلا پڑھیں، ہر حالت میں اس کے انوکھے کمالات ملے ہیں. بلکہ کتابوں میں اس درود کے اوپر لکھا ہوتا ہے، غنی ہونے کے لیے درود پاک، غنی ہونے کے لیے، مالدار ہونے کے لیے درود پاک ہے یہ، مالدار ہونے کے لیے درود پاک ہے یہ. جس نے مالدار ہونا ہے وہ یہ درود پاک پڑھے. یعنی معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے، کاروباری مسائل سے نکلنے کے لیے، رزق کی وسعت کو پانے کے لیے یہ درود پاک ہے. حضرت قاری محمد طیب صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں، دارالعلوم کے محتمم تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمتہ اللہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت مجھے تنگ دستی ہے، بیٹیوں کی شادی ہے، بیٹے ہیں، گھر نہیں، ٹپکتا ہے، اور گھر میں فقر ہے، تنگ دستی ہے، اس طرح کے حالات. تو حضرت قاری صاحب نے فرمایا، یہ بیٹھے ہیں، یہ پیر صاحب ہیں مولانا ذکریا صاحب کی طرف، ان سے بات کرو. انہوں نے فرمایا تو یہ مسنون درود پڑھا کر، یہ مسنون درود پڑھا کر. حضرت قاری صاحب کی خاص نمبر چھپا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ مسنون درود پڑھا کر، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، یہ درود مسنون پڑھا کر. فرمایا اس نے پڑھنا شروع کر دیا، کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ نے اس کے حالات اتنے بہتر کیے، ایک دفعہ فرمایا کہ دارالعلوم کے لیے کئی ہزار روپے اس دور میں لایا کہ حضرت اس لنگر میں میرا بھی حصہ ملائیں. فرمایا میں وہ شخص تھا جس کو حضرت قاری صاحب فرماتے تھے، میں نے ایک دفعہ سوا روپیہ دیا تھا کہ آنے میں اس کے گھر کے خراجات نہیں تھے. آج وہی شخص ہزاروں روپے میرے پاس لایا ہدیے کے طور پہ، اس درود پاک کی برکت سے. اس درود میں رزق کی وسعت کے لیے، تنگ دستیوں سے نکلنے کے لیے، مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے اللہ نے بہت وسعت رکھی ہے. اللہ مجھے آپ کو اعمال کی کامل یقین عطا فرمائے، اور مسنون اعمال کے ذریعے سے پلنے، بننے اور مسائل کے حل ہونے کا کامل یقین عطا فرمائے. پہلے دوسری اذان ہوگی، بعد میں سنتے پڑھیے گا، ابھی دوسری اذان نہیں ہوئی. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ تک اشہد اللہ تک استغفر